مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور پروڈیوسر ہیں محمد ارسلان۔ سامعین، کل پاکستان علماء کونسل نے پہلی دفعہ ایک کتابچے کی شکل میں ایک فتویٰ جاری کیا ہے، جس میں داعش سمیت حزب اللہ، حوثی باغیوں اور تحریک طالبان پاکستان کی مذمت کی گئی ہے اور ان کی کاروائیوں کو اسلام کے خلاف قرار دیا ہے۔ فتوے میں کہا گیا ہے کہ یہ گروپس سیاسی اور ذاتی مقاصد کے لیے اسلام کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اس فتوے کو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ یہاں امریکہ اور دیگر ممالک میں بھی اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو آج کے راؤنڈ ٹیبل میں ہم اس فتوے کے اہم نکات اور موجودہ حالات کے تناظر میں اس کی اہمیت پر بات کریں گے اور یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ فتویٰ انتہا پسندی سے متعلق جو اوور آل نیریٹو ہے، اس کو تبدیل کرنے میں کہاں تک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہمارے آج کے معزز مہمانوں میں شامل ہیں پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین مولانا طاہر الاشرفی صاحب، ہمارے ساتھ ہوں گے یہاں امریکہ سے ایک سوشل سائنٹسٹ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمیں جوائن کریں گے ایک اور مذہبی اسکالر قبلہ ایاز صاحب۔ ہمارا ٹول فری نمبر جس پہ کال کر کے آپ ہمارے مہمانوں سے سوالات کر سکتے ہیں وہ ہے 0800-777-789۔ اس وقت لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مولانا طاہر الاشرفی صاحب اور ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب، دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور مولانا طاہر الاشرفی صاحب، سب سے پہلے آپ بتائیے گا، کل جو فتویٰ جاری کیا گیا ہے، کافی اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اس کے اہم پوائنٹس کیا ہیں، کیا اہم باتیں اس میں کیا کی گئی ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکیں، اور یہی ہمارا مقصود ہے کہ دین اسلام، اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ دین اسلام کے نام پر، جہاد کے نام پر، قرآن و سنت کے نام پر آج جو گروہ دنیا کے اندر قتل و قتال کر رہے ہیں اور بے گناہ انسانیت کا قتل عام کر رہے ہیں، بچوں، عورتوں، بوڑھوں، جوانوں کو اور بلا کسی تفریق کے مار رہے ہیں، شام سے لے کر پاکستان تک اور پاکستان سے سعودی عرب، اور ہر جگہ آپ دیکھیں کہ یہ فتنہ، یہ گروہ جو ہیں، ان کے بارے میں ہم عوام الناس کی، اپنی نوجوان نسل کی رہنمائی کر سکیں اور دنیا کو یہ پیغام دے سکیں کہ بے گناہ انسانیت کا قتل عام کرنے والوں کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہے، نہ اصحاب رسول و اہل بیت سے کوئی تعلق ہے، اور اسلام، قرآن، جہاد سب ان سے بری ہیں۔ یہ لوگ اپنا ایک ایجنڈا رکھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ گزشتہ اگر 4-5 دن میں آپ کو مفت خبریں ملی ہوں گی کہ مکہ کے ارد گرد سے یہ گروہ پکڑے جا رہے ہیں جو وہاں گڑبڑ کرنا چاہتے تھے، یہ عراق میں، شام میں بے گناہ مسیحیوں کو قتل کرتے ہیں، بے گناہ سنیوں کو قتل کرتے ہیں، بے گناہ شیعوں کو قتل کرتے ہیں، اور ان کا کوئی مذہب اور مسلک نہیں ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو دین کے نام پر اپنے ایجنڈے یا ان کو جو ایجنڈا دے دیا جاتا ہے، جس طرح شام میں آپ دیکھیے کس طرح انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے، اور وہاں پر بڑی جٹھائی سے یہ مجرمین جو ہیں ان مختلف گروہوں کے، وہ عورتوں، آپ میرے لیے وہ بیٹی جو میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے پاس ایک خط ہے جس میں شام کی جیل سے ایک بیٹی پکار رہی ہے کہ اسے کس طرح عراق سے اغوا کیا گیا ہے اور اب کس طرح اس سے پیسے مانگے جا رہے ہیں کہ اس پیسے
جی جی مولانا صاحب آپ کی اوکے ان کی لائن جو ہے ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ ہم ان کو لیتے ہیں۔ ابھی طاہر روہیل صاحب، مزید معلومات جو ہیں وہ اس فتوے سے متعلق ہم ان سے جاننا چاہیں گے، اس پہ پھر ہم آپ کے کمنٹس لیں گے، لیکن آپ اگر ہمیں جنرلی بتائیں کہ جو علماء کرام ہے موجودہ حالات میں ان کا جو کردار بنتا ہے وہ کہاں تک ادا کر رہے ہیں؟
دیکھیں یہ مولانا اشرفی صاحب کی بات سن کے میرے دل کو بڑی تسلی اور تشفی ہوئی. مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے جس طرح مولانا صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے جو قتل و غارت ہو رہی ہے, جس طریقے سے پاکستان کے معصوم اور خاص طور پہ غریب اور خاص طور پہ پختون جو لوگ ہیں, ہمارے ہم وطن ہیں, وہ بےچارے ان کی زمینوں کے اوپر, ان کے گھروں کے اندر, ان کے شہروں کے اندر جس طرح سے ان کو نشانہ بنایا گیا اور ان کا خون کیا گیا, اور اس سے جو ڈسیبلٹی آئی ہے, اس سے جو متاثرین پیدا ہوئے ہیں, اس سے جو یتیم ہوئے ہیں, ان کی حفاظت یا وہ جو سوچ ہے جو اس قتل عام کے پیچھے ہے, اس کو کنڈیم کرنے میں یا اس کو برا بھلا کہنے میں پاکستان کے علماء اور پاکستان کی جو مذہبی لیڈرشپ ہے, وہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ اور پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کے جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, آرمی اور اس طرح کی جو لوگ ہیں, ان کی جو ان کو جو کرنا چاہیے تھا اس میں وہ بری طرح سے ناکام رہے ہیں. اس کی ناکامی
جی کی لیکن ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب وہ کہتے ہیں کہ دیر آیت درست آیت, کل جو فتویٰ آیا ہے اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اس کی مزید تفصیلات ہم سنتے ہیں ڈاکٹر مولانا اشرفی صاحب سے, پھر ہم آپ کی طرف آتے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ اس میں دیر لگی ہے, اور جو کردار علماء کرام کو ادا کرنا چاہیے تھا شروع سے, ایک کاؤنٹر نیریٹو آنا چاہیے تھا بہت ہی آغاز میں, وہ نہیں آیا. لیکن اب جب کہ یہ فتویٰ آ چکا ہے تو مزید اس کی تفصیلات مولانا صاحب نے دوبارہ ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو سنتے ہیں. جی مولانا صاحب آپ بات کمپلیٹ کیجئے.
جی میں ایک عرض کر دوں, میرا خیال ہے کیونکہ ہماری پاکستان علماء کونسل جو ہے, ہم اپنے جواب دے ہیں اپنے عمل کے. میں ڈاکٹر صاحب سے عرض کروں کہ سن 2002 میں ہم نے پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے مقتدر دارالافتاؤں سے فتویٰ لیا تھا دہشت گردی انتہا پسندی ان کی معاونت کے خلاف, اور الحمدللہ ہم لگے ہیں مسلسل. آج پاکستان میں پاکستان علماء کونسل ان تمام تنظیموں جو انتہا پسندی اور دہشت گردی کی معیت ہیں ان کے سامنے اپنا ایک کردار ادا کر رہی ہے پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی. اب میں اس فتوے کے حوالے سے عرض کروں کہ ہمارا پہلا مقصود یہ تھا اور یہ ہے آج بھی کہ یہ ہم نے ان گروہوں کا کو اسلام اور قرآن اور حدیث اور جہاد سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ہماری نوجوان نسل یرغمال بنی ہوئی ہے ان لوگوں کے ہاتھوں میں, اور وہ یرغمال بنتی ہے جب وہ دیکھتی ہے فلسطین کا مسئلہ, جب وہ کشمیر کا مسئلہ دیکھتی ہے, جب وہ شام کے اندر بے گناہ انسانوں کا قتل عام دیکھتی ہے, اور وہاں پر عالمی انسانی حقوق کے ادارے, امریکہ, روس سب مل کر وہاں کی عوام کا جب قتل عام ہو رہا ہوتا ہے اور خاموش رہتے ہیں بلکہ معاون بنتے ہیں, اور جس طرح وہاں جارحیت ایران اور حزب اللہ کی اور داعش کی, اور یہ عجیب بات ہے کہ داعش جو اپنے آپ کو سنیوں کا نمائندہ کہتی ہے, یہ بشار الاسد کا تیل تو نہیں روکتی, جو اس کے کنٹینر ہیں تیل کے وہ تو نہیں روکتی, لیکن جو ایک عام حلب اور ادلب کا بچہ ہے اس کا دودھ اور پانی بھی روکتی ہے. تو یہ چیزیں جب تک ہم نہیں بتائیں گے لوگوں کو کہ ان گروہوں کا کوئی فرق, اگر لبنان میں جو کچھ کیا جا رہا ہے, جو عراق میں, جو یمن میں, جو افغانستان میں, تو ہمیں اپنے نوجوان نسل کو بھی, امت مسلمہ کو بھی, جہاں تک ہم اپنی بساط کی بات کر رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, اور عالمی دنیا کو بھی, یورپ کو بھی, امریکہ, برطانیہ میں رہنے والے غیر مسلموں کو بھی یہ کہنا ہے کہ ہمارا دین تو ہمیں کہتا ہے کہ کسی ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے.
بالکل.
اور جو کسی اور ایک قاتل جو ہے, دو لوگ جنت میں کبھی نہیں جائیں گے, ایک جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا ہے اور دوسرا جو قاتل ہے مسلمان کا, مومن کا. تو ہمیں اس چیز کو میرا خیال ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں مصلحتوں کو چھوڑنا ہوگا.
جی.
اور پاکستان علماء کونسل نے 10 فروری کو دنیا اسلام کے مختلف ممالک کے مندوبین کو اسلام آباد میں بلایا تھا, اس میں یہ فتویٰ پیش کیا تھا. الحمدللہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سعودی عرب, قطر, کویت، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش اور دیگر اسلامی ممالک سے، متحد عرب امارات، ایران سے بھی ہم نے کہا ہے کہ یہ اچھا دہشت گرد برا دہشت گرد کی اصطلاح اب ختم ہونی چاہیے. اگر حزب اللہ بے گناہ انسانیت کا قتل عام کر رہی ہے عراق میں اور شام میں اور یمن میں تو آپ انہیں برا کہیں، اگر داعش کر رہی ہے تو ہم انہیں برا کہیں. ہم اپنے اپنا جو ہمارا دہشت گرد ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ میرا ہے تو اچھا ہے، وہ آپ کا ہے.
اوکے مولانا صاحب، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں جو کتابچہ جاری ہوا ہے آپ کے کاؤنسل کی جانب سے، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہمارے ساتھ ہیں آپ مولانا صاحب؟ ان کی لائن میرے خیال میں دوبارہ ڈراپ ہو گئی ہے. جی مولانا صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی دوبارہ ان کو ہم ٹرائی کرتے ہیں. اور ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے. ہم انہوں نے کچھ گروپس کے نام لیے ہیں، لیکن ہم جاننا چاہیں گے یہ کتابچہ جو جاری ہوا ہے اس ان کے کاؤنسل کی جانب سے، اس میں بعض گروپس کے نام لیے گئے ہیں جبکہ بعض ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، اس پہ ہم آپ کے بھی کمنٹس لینا چاہیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب، ہمیں بتایا جا رہا ہے انہوں نے دوبارہ ہمیں جوائن کیا ہے. جی مولانا طاہر الاشرفی صاحب، آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ مولانا صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ اوکے ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہم ان کو سن سکیں. مولانا طاہر الاشرفی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
جی جی
اوکے. آپ کی لائن بار بار ڈراپ ہو رہی ہے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا، اس میں یہ جو کتابچہ آپ لوگوں کی جانب سے کل جاری ہوا ہے فتوے کا، اس میں کن کن گروپس کا آپ لوگوں نے نام لیا ہے؟
ہم نے جو ہماری بساط جو ہمارے سامنے وہ تمام گروپ جو اس وقت بے گناہ انسانیت کے قتل عام میں شریک ہیں، خواہ وہ حزب اللہ ہو، خواہ وہ تحریک طالبان پاکستان ہو، خواہ وہ آئی ایس اور اس سے متصل گروپ ہوں، خواہ وہ ملیشیا ہوں جو اس وقت عراق میں لڑ رہی ہیں، جو اس وقت شیعہ سنی کی بنیاد پہ شام میں لڑ رہی ہیں، وہ ممالک کی تنظیمیں ہوں یا ان کی ملیشیا ہوں جو بے گناہ انسانوں کو دوسرے ملکوں میں جا کے قتل کر رہی ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ سارے گروہ جو اس وقت دنیا میں امن اور بے گناہ انسانیت کے قتل میں شریک ہیں، ان کے متعلق بات کرنا وقت کا تقاضا ہے. اور الحمدللہ ہم نے ایک اصول جو ہے، ایک ضابطہ جو ہے، اس کو متعین کیا جو قرآن و سنت نے ہمیں دیا ہے. اور ہم نے کیا متعین کرنا تھا، یعنی اس کو سامنے رکھا ہم نے، اس سے رہنمائی لی اور اس کے مطابق ہم نے جو ہے اپنی بات کہی ہے کہ جو بھی بے گناہ انسانوں کا قاتل ہوگا، ہاں اس کا تعلق کسی سے بھی ہو، وہ اسلام اور مسلمانوں کا وفادار بھی نہیں ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اصحاب رسول اہل بیت کی تعلیمات پر چلنے والا بھی نہیں ہے. جہاد کا ضابطہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیا ہے وہی ضابطہ ہے، جو شخص بھی اس سے ادھر ادھر ہوگا وہ جہاد نہیں کر رہا، وہ فساد کر رہا ہے. اور اس ضابطے میں تو آپ سبز گھاس کو نہیں روند سکتے، سبز درخت کو نہیں کاٹ سکتے، عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے، بوڑھوں کو قتل نہیں کر سکتے، جو گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو نہیں مار سکتے. تو آج تو یہاں پر جو قتل عام ہو رہا ہے اس میں بلا شبہ ریاستی دہشت گردی بھی ہے، غیر ریاستی دہشت گردی بھی
صحیح ہے. اوکے
دونوں کی مذمت کرنی ہے.
ٹھیک ہے مولانا صاحب، کافی زیادہ ہمارے ساتھ کالرز ہیں جو آپ لوگوں سے کوسچن کرنا چاہیں گے، ان سے ریکویسٹ کروں گی آپ کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ لائن پہ رہیں. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب، کل کا جو فتویٰ جاری ہوا ہے، آپ نے شروع میں اس کو اپریشیٹ کیا کہ ایک اچھا موو ہے، یہ بتائیے گا کہ موجودہ حالات میں جبکہ ہر طرف ہمیں دہشت گردی نظر آ رہی ہے اور زیادہ تر اس میں دہشت گردی جو ہے وہ بدقسمتی سے اسلام کے نام پہ ہو رہی ہے، اور یہ جو دہشت گرد ہیں خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں، تو یہ جو کل کا فتویٰ ہے اس کی آپ کیا اہمیت دیکھتے ہیں موجودہ حالات میں؟
دیکھیں میں امید کر سکتا ہوں کہ اس فتوے کا پاکستان کی سطح پر کم از کم جو ہے وہ اثر ہوگا، اور جو لوگ فینس پہ بیٹھے ہیں یا جو بچے پریشان ہیں یا جو نوجوان لوگ جو ہیں ان کے اندر مختلف طرح کے غم و غصے ہیں, ان کو پاکستان کی اور عالمی سیاست میں انصاف نظر نہیں آتا, زیادتی نظر آتی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور قرآن اور سنت کے ذریعے سے وہ جہاد کر کے تو بے گناہ لوگوں کو قتل کر کے حکومتوں کے اوپر پریشر ڈال سکیں گے اور ایک خبر پیدا کر سکیں گے اور اس کے نتیجے میں دنیا میں سیاسی تبدیلی آئے گی. ایسے وہ تمام لوگ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ مولانا اشرفی صاحب کی بات سن لیں, ان کی رہنمائی میں آ جائیں. مجھے جو تھوڑی پریشانی اس بات سے ہو رہی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان ہی نہیں ہے, وہ ایک تحریک ہے, ایک سوچ ہے, اور وہ بارڈر لیس ایک فتنہ ہے. وہ افغانستان کے جو بادشاہ تھے انہوں نے ظاہر شاہ ایک دفعہ ٹائم میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ یہ پلیگ ہے, یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ایک انسان سے دوسرے میں پھیلتی ہے اور یہ ایک زہر ہے جو ایک انسان سے دوسرے میں پھیلتا ہے اور اس کا کوئی بارڈر نہیں ہے. تو افغانستان کے طالبان کا نام نہیں میں نے سنا مولانا صاحب کی طرف سے. اسی طرح جو کشمیر میں جو لوگ پاکستان کی ریاست کو ہندوستان کی ریاست سے اور پاکستان کے عوام کی ہندوستان کے عوام سے جو آئندہ دوستی کی پاسبلٹیز ہیں ان کو مٹانے کے لیے جو گروپ برسر پیکار ہیں, جیسے پٹھانکوٹ کا واقعہ جن لوگوں نے کیا یا جن لوگوں نے بمبئی میں جا کے بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا تھا, ان گروپس کا ذکر جو ہے میں نے ابھی نہیں سنا. مجھے بہت امید ہے کہ ان گروپس کو بھی مولانا صاحب جو ہے وہ اپنی اس میں سرزنش میں شامل کر رہے ہیں.
ٹھیک, ڈاکٹر صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ آپ نے کافی اہم پوائنٹ اٹھایا ہے اور مولانا صاحب کی جانب میں جانا چاہوں گی آپ کی اجازت سے. مولانا صاحب یہ جو ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب کہہ رہے ہیں اور یہ بالکل ہم نے بھی دیکھا ہے, آپ لوگوں کا جو کل کا کتابچہ ہے اس میں حزب اللہ کا نام بھی ہے, داعش کا نام بھی ہے, پاکستان تحریک طالبان کا نام بھی ہے, حوثی باغی جو ہیں جو کئی 1000 miles آپ لوگوں سے دور ہے ان کا نام بھی ہے, لیکن ساتھ ہی آپ کے ہمسایہ میں افغانستان میں جو خون ریزی ہو رہی ہے اور افغان طالبان ظاہر ہے وہ کر رہے ہیں, حقانی نیٹ ورک کر رہے ہیں, ان کا نام شامل نہیں ہے. اور دوسری بات جو طاہر روہیل صاحب نے انڈین کشمیر کی ہے کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا اس کو آپ جہاد کہتے ہیں یا وہ فساد کر رہے ہیں اسلام کے نام پر, دونوں کا آپ بتائیے گا کہ افغان طالبان, حقانی نیٹ ورک اور انڈین کشمیر میں جہاد کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے نام کیوں شامل نہیں کیے گئے. جی مولانا صاحب,
جی آواز آ رہی ہے؟
جی آپ کی آواز ابھی آئی ہے. جی
جی, انڈین کشمیر میں آزادی کی تحریک ہے جو کہ ایک جبر کے خلاف ہے, ایک تسلط کے خلاف ہے, اور وہ کشمیری اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور ان کا حق ہے کہ جب وہ ان کی آزادی کو سلب کیا گیا تو وہ اپنی آزادی کے لیے لڑیں, کسی اقوام متحدہ کی قراردادیں اور عالمی تمام انسانی حقوق اور دنیا تسلیم کرتی ہے کشمیریوں کی جدوجہد کو, تو یہ تو ان کی آزادی کی ایک جدوجہد ہے. یہ کوئی وہ اسلام یا جہاد یا قرآن کے نام پر بے گناہ انسانیت کا قتل عام نہیں کر رہے وہ, بلکہ وہ تو بیچارے قتل ہو رہے ہیں. اس طرح افغانستان میں تو اب امریکہ نے خود اور اقوام متحدہ نے خود افغان طالبان کو دہشت گردوں کی لسٹ سے نکال دیا ہے.
میرے خیال میں نہیں نکالا, یہ افغان طالبان کا مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے شرط ہے لیکن یہ شرط ابھی مانی نہیں گئی.
ملا عمر کا نام کس نے نکالا؟ جی ملا عمر کو خود جو افغانستان کے صدر ہیں انہوں نے کہا میرا بھائی ہے. اور
وہ میرے خیال میں ایک سیاسی بیان تھا لیکن ان کے نام اب بھی دہشت گرد ٹیررسٹ لسٹ میں ان کے نام اب بھی شامل ہیں.
دیکھیں میں بھی تھوڑا سا جانتا ہوں, اس وقت کیا دنیا کا کوئی ایسا ملک ہے جو افغان طالبان سے مذاکرات نہیں کر رہا یا افغان طالبان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے؟ اور کیا افغان طالبان نے جا کے امریکہ میں کچھ کیا تھا یا امریکہ نے جو ہے آ کے افغانستان کو تباہ و برباد کیا اور 16 کے بعد آج امریکہ کہہ رہا ہے کہ مہربانی کرو ہم سے مذاکرات کریں؟ تو بات یہ ہے کہ ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان اور افغان حکومت یا یہ ان کو آپس میں بیٹھنا ہے اور وہ بیٹھ کے اپنا مسئلہ حل کریں, کیونکہ یہ افغانوں کا آپس کا مسئلہ ہے. یہاں نہ امریکہ کو اپنا تسلط جمانا ہے نہ ہمیں جمانا ہے.
تو پھر حوثی باغی جو ہیں وہ بھی تو یمن کا مسئلہ ہوا, یمن اور سعودی عرب کے بیچ میں جنگ جاری ہے, پھر شام میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی وہاں کا مسئلہ ہے.
نہیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ یمن کے اندر حوثی کتنے فیصد ہیں جو اس وقت وہاں کی شرعی حکومت جو ہے, اب آپ اس پہ وہاں جو قانونی حکومت تھی افغانستان میں, قانونی حکومت ملا عمر کی تھی جسے تسلیم کیا ہوا تھا دنیا نے, تو وہاں تو افغانستان میں ملا عمر کی حکومت کو ختم کیا گیا.
صرف حوثیوں نے طالبان کی حکومت کو صرف پاکستان نے تسلیم کیا تھا, وہ پہلا ملک تھا. سعودی عرب نے کیا تھا اس کو, وہ
متحدہ کے دفتر افغانستان میں کھلے تھے, امارات نے اسے تسلیم کیا, سعودی عرب نے اسے تسلیم کیا, پاکستان کے ذریعے امریکہ اور اقوام متحدہ ملا عمر کی حکومت کے ساتھ رابطے میں تھے اور دنیا کے کئی ممالک جو تھے.
لیکن مولانا صاحب یہاں پہ اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں, آپ جو پوائنٹس اٹھا رہے ہیں یہاں پہ, میرا بیسک جو کوسچن آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان جو کچھ کر رہے ہیں افغانستان میں, گزشتہ دنوں بھی 70 سے زیادہ لوگ مارے گئے, وہ بھی اس کو اسلام کا نام دے رہے ہیں, اور وہ سب کے سب افغان سٹیزنز معصوم, وہ اس میں بھی بچے تھے, خواتین تھی, معصوم لوگ تھے. کیا اس کو آپ جو کچھ کر رہے ہیں افغان طالبان افغانستان میں, یہ اسلام کے مطابق ہے؟
یہ میں کیا, وہ تو خود افغان طالبان کہتے ہیں کہ جو بے گناہ لوگوں کو قتل کرے اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ شرم ناجائز ہے.
انہوں نے ذمہ داری لی حملے کے فوراً بعد, انہوں نے ذمہ داری لی ہے کہ 70 لوگ ہاں یہ ہم نے ہلاک کیے ہیں, یہ خود کچھ حملے تھے اور ہم نے یہ کروائے ہیں.
بے گناہ کوئی بھی قتل کرے, بے گناہ اگر پاکستان علماء کونسل کا کوئی فرد قتل کرے گا تو میں اس کو بھی کہوں گا وہ غلط کر رہا ہے. اور 50 مرتبہ میرے پاس ملا عمر کے خطوط موجود ہیں, آپ کے پاس بھی ہوں گے, آپ نے بھی نشر کیے جس میں انہوں نے کہا کہ بے گناہ لوگوں کا قتل عام نہیں ہونا.
انہوں نے طالبان کے دوری حکومت میں ایک دن میں 100 سے زیادہ شیعہ مسلمانوں کو قتل کیا تھا. ملا عمر کے دور میں جو ظلم ہوا ہے وہ میرے خیال میں سب کے سامنے ہے. مولانا صاحب ہمارے ساتھ رہیے. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, آپ کا اٹھایا ہوا جو پوائنٹ تھا کہ کشمیر میں جو گروپس لڑ رہے ہیں اور یہ افغان طالبان جو ہیں, تو مولانا صاحب کا آپ نے جواب سنا, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں میں تو صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کو لڑانے میں جو گروپ شامل ہیں وہ بھی انہوں نے مثلا ہندوستان میں جا کے بامبے میں ہوٹل میں جا کے کچھ کئی سو لوگوں کو مارا. اس میں ایک انٹرویو آپ نے دیکھا ہوگا, وہ سی این این پہ بہت دفعہ دکھایا گیا, ایک ترکی کا ایک سفید خام مسلمان جو دیکھنے میں گورا لگ رہا تھا, اس کا بیان تھا کہ جب میرے سے پہلے ایک آدمی کو قتل کیا گیا تو میرے منہ سے نکل گیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جو قاتل لڑکا تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو, تو میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں. اس نے کہا کہ تم تو گورے لگتے ہو. تو اس نے پھر آگے سے کہا کہ میں ترکی کا مسلمان ہوں. تو اس نے اس آدمی کو چھوڑ دیا. تو اس سے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے, بہیمانہ طریقے سے 70 لوگوں کو قتل کیا گیا, اور دونوں ملکوں کو پاکستان اور ہندوستان جن کے عوام کی حکومتیں ہیں اور جو اپنے مسائل ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر کے سلجھا سکتے ہیں اور وہ سلجھائے جا رہے تھے اس وقت, اس ساری چیز کو سیبوٹاج کیا گیا, اس پولیٹیکل پروسیس کو روکا گیا اس طریقے سے 70 لوگوں کا ہوٹل کے اندر قتل کر کے. تو وہ جو لوگ ہیں ان کو پاکستان نے آج تک پروسیکیوٹ نہیں کیا, بلکہ آج ہی کی نیوز ہے کہ پاکستان کے جو پچھلے ISI کے ہیڈ تھے انہوں نے یہ کہا کہ وہ جن لوگوں نے بامبے میں ہوٹل میں جا کے لوگوں کو قتل کیا وہ لوگ ہمارے ریٹائرڈ لوگ تھے, تو یہ ہماری پالیسی نہیں تھی لیکن وہ ہمارے لوگ تھے. تو اب اس میں بات میں کتنا فرق رہ گیا, تقریباً انہوں نے یہ کنفیس کر لیا, یہ مان لیا کہ یہ ہم نے کیا. تو اس طرح کے جو گروپس ہیں وہ قتل عام کرنا, 90 لوگوں کو مارنا, غریبوں کے بچوں کو ترغیب دینا کہ آپ جہاد کریں اور آپ جنت میں چلے جائیں گے, تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ پاکستان کا ایک طبقہ ہے جس جو اس سوچ کو پرورش دے رہا ہے, جو اس مین پاور کو ٹرین کر رہا ہے, غریبوں کے بچوں کو لے کے جہادی ان کو بنا رہے ہیں, ان کو ایک ایسی اسلام کی تصویر پیش کر رہے ہیں جو حقیقی نہیں ہے, جو مولانا اشرفی صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایسے گروپس پاکستان میں موجود ہیں اور مجھے امید ہے کہ مولانا اشرفی صاحب جو ہیں وہ ایسے گروپس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ایک اخلاقی سٹانس لینے کے علاوہ وہ ایسے گروپس کو بے نقاب بھی شاید کریں, تو اس سے ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور اس خطے کے اندر جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے اور اس سے جو بے گناہ لوگ قتل ہو رہے ہیں اس میں کچھ کمی ہے.
اوکے, آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیے, کافی دیر سے کالرز ہیں.
جی جی, ایک گزارش کر رہا ہوں.
جی مولانا صاحب,
یہ جو بمبے اٹیک ہوا تھا ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ غلط ہے اور میں آج پھر کہہ رہا ہوں, بار
سر آپ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. افغان طالبان کا بھی آپ کہہ رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں, حقانی نیٹ ورک جو کچھ کر رہا ہے وہ غلط ہے, لیکن پھر ان کی قیادت کو بھی مہمان بنا کے آپ لوگوں نے بٹھایا ہوا ہے اپنے ملک میں.
جی
سر, میں کہہ رہی ہوں کہ غلط تو آپ کہتے ہیں لیکن ان کی جو قیادت ہے یا ایسے گروپس جو ہیں پاکستان کی سرزمین پر کہا جاتا ہے کہ موجود ہیں, ان کے خلاف آپ لوگ پھر کاروائی نہیں کرتے.
دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کی فوج نے آپریشن ضرب عضب کر کے جہاں جہاں دنیا کہہ رہی تھی کہ یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے, شوال تک تو ہم نے کلیئر کر کے دنیا کو دکھا دیا, اور کیا کریں. اور اب جب ہم ان سے تعلق توڑتے ہیں تو پھر امریکہ اور برطانیہ اور اقوام متحدہ اور سارے کہتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے, کسی طرح ان کو ٹیبل پر لاؤ, ان کی منت ترلا کرو, ان کو مناؤ. تو یہ تو دنیا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. میں ایسا پاکستان چاہتا ہوں جس کے اندر کوئی باہر سے آ کے مداخلت نہ کرے اور جہاں سے کہیں باہر مداخلت نہ ہو. لیکن اس کے لیے باہر والوں کو بھی تو سوچنا ہے. جو ہندوستان, ایران, ابھی دیکھیں ہمارے ہاں جو جاسوس پکڑے گئے اور جو کچھ انہوں نے قتل عام شیعہ سنی کا کروایا ہے پورے ملک کے اندر, ہندوستانی راہ سے مل کر, افغان انٹیلیجنس سے مل کر, ایران کی انٹیلیجنس سے مل کر, وہ ساری دنیا کے سامنے آ گیا.
جی تو میں, لیکن مولانا صاحب یہاں پر ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب کا جو پوائنٹ ہے جو میں نے بھی پک کیا اور آپ کے سامنے رکھا وہ یہ تھا کہ جو پاکستانی طالبان پاکستان کے اندر کر رہے ہیں اس کو آپ دہشت گردی کا نام دے رہے ہیں, لیکن اسی طرح کا ایک گروپ جو ہے افغان طالبان وہ اسی طرح کی کاروائیاں بلکہ اس سے بڑھ کر وہ افغانستان میں کر رہے ہیں, اس کو آپ ایک طرح سے انڈائریکٹلی اگر آپ اس کو جہاد کا نام دے رہے ہیں کہ وہ درست ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. جی مولانا صاحب, ان کی لائن دوبارہ ڈراپ ہو گئی, دوبارہ ان کو لائن پہ لیتے ہیں, خوشاب چلتے ہیں, وہاں سے ہمارے ساتھ ہیں اختر حسین صاحب. جی السلام علیکم.
جی السلام علیکم.
جی سر,
جی اختر حسین بات کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ خوشاب سے. جی
جی سر, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
پہلے تو جی آپ نے بہت اچھا ہمارا جو آج پوائنٹ مذہبی جو تھا اس کو لائن پہ لائے ہیں. تو میرا طاہر اشرفی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہمارے ملک میں اتنی زیادہ مذہبی منافرت پھیل چکی ہے کہ ہم شیعہ اور سنی ایک دوسرے کی مسجدوں میں نمازیں نہیں ادا کر سکتے, حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کا جو وفا تھا اس کو مسجد نبوی میں عبادت کرنے کا اجازت دے دی. تو جی ہمارے جتنے علماء کرام ہیں ان کو باتیں ہم بہت زیادہ کرتے ہیں, کاغذوں میں بہت زیادہ ہے, لیکن جب تک ہم اس کے بارے میں کوشش نہیں کریں گے. ہلو,
جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, سن رہی ہوں. جی جی,
اس وقت تک کوئی کام نہیں ہوگا. جی جی, تین جانیے ہمارے ملک کے یہ حالات ہیں, ایک تو غربت کی وجہ سے ہمارے لوگ نہ بچوں کی پرورش نہیں کر پاتے, مذہبی تنظیموں کے ہاتھ آ جاتے ہیں. میرا دیہاتی ایریا سے چلے گا, لوگ مدرسوں میں بچے چھوڑاتے ہیں, سال سال ان کا پوچھتے نہیں کہ وہ ان کو کیا پڑھا رہے ہیں, ان کو کیا تربیت دے رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہے.
ٹھیک,
تو جی ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ لوگوں کے تعلیم کے لیے اور ان کے جو ہے بیسک جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے.
بہت شکریہ اختر حسین صاحب, بہت شکریہ کال کرنے کا. چترال چلتے ہیں, سید یوسف شاہ ہمارے ساتھ ہیں. جی سر السلام علیکم. سید یوسف شاہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اوکے میرے خیال میں ان کو ڈراپ کر دیں. مرید خان میاں والی سے. جی السلام علیکم.
السلام علیکم جناب. داؤد خیال سے بول رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ حج بھی کیتی جاندے ہو, عمرے کیتی جاندے ہو, فرض بلائی بیٹھے ہو تے نفلی نیتی جاندے ہو.
میری سر پنجابی نہیں آندی ہے, آپ اردو میں بات کریں.
میری گزارش ہے علامہ صاحب سے کہ فرقوں میں ہمیں کس نے بانٹا ہے, سنی مدرسہ, شیعہ مدرسہ, سنی مسجد, شیعہ مسجد, وہابی مسجد, یہ کالی پگڑی, سبز پگڑی, نیلی پگڑی. اور خدا کے بندے یہ جو محراب پر بیٹھ کر, ممبر پر بیٹھ کر جو مرضی ہے کہتے ہیں, اس کے لیے بھی تو کوئی فتویٰ تیار کرے نا جناب.
اوکے بہت شکریہ. لیاقت الملک دیر سے السلام علیکم.
السلام علیکم.
جی سر.
شہناز طاہر اشرفی صاحب, علماء کونسل کی طرف سے جو کتاب چا شائع ہوا ہے, جو آیا جو اعلانیہ, اس دہشت گردی کے خلاف, وحشت کے خلاف, بربریت کے خلاف, یہ اگر ہم ذرا گہرائی میں جائیں اور دیکھیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے. 9/11 سے پہلے یہ تمام علاقہ ریجنلی اگر ہم دیکھیں, افغانستان, پاکستان اور اس طرح مشرق وسطی میں کہیں بھی یہ ناریٹیو نہیں تھی, نہ یہ مائنڈ سیٹ نہیں تھا. یہاں یورپ کے لوگ آیا کرتے تھے, پھرا کرتے تھے. اب ترقی میں ہمارے ساتھ یہاں ان کا شیئر تھا اس میں, اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن وہ کیا اسباب ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کا مائنڈ سیٹ جو بنا, اس کے اسباب کیا ہے؟ آپ ون سائیڈڈ نہ دیکھے. بڑی قوتیں جو ہے وہ اپنی مفادات اور اپنی ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے پھر قواریت کو بھی یہاں تقویت دیتے ہیں تاکہ یہاں پر انسرجنسی رہے, یہ لوگ معاشی طور پر, سیاسی طور پر مستحکم نہ ہو. اور ڈبل گیم یہ کھیل رہے ہیں, اور ڈبل سٹینڈرڈ کہ مشرقی تیمور میں جب لوگ اٹھے تو کیسے ان کو علیحدہ کیا گیا, یا ساؤتھرن سوڈان میں اگر لوگ اٹھے تو کس طرح اس کو علیحدہ کر دیا گیا, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, وہ خون دیکھ کر, وہ چیتڑے دیکھ کر.
بہت شکریہ لیاقت الملک صاحب, بہت ٹائم آپ نے لے لیا, تھینک یو سو مچ. سوال کوئی آپ کا نہیں تھا, شکریہ کال کرنے کا. کوٹ ادو سے محمد جاوید. جی السلام علیکم. ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. محمد افضال راول پنڈی سے. جی سر.
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام. مرید خان.
سسٹر میں راول پنڈی سے بول رہا ہوں, محمد افضال.
جی جی محمد افضال صاحب,
بات یہ ہے کہ آپ نے جو ٹاپک رکھا ہوا ہے بہت اچھا ٹاپک ہے, کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں. یہ طالبان کس نے تیار کی ہے؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ معذرت امریکہ نے معذرت کر لی ہے. امریکہ دو رشتے کی چال کھیل رہا ہے, مسلمانوں کو برباد کر رہا ہے. جی سوا دیکھیں.
اچھا بہت شکریہ. اس میں میرے خیال میں امریکہ یہ مان چکا ہے کہ طالبان کے بنانے میں ان کا بھی ہاتھ تھا, اور لیکن جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے آئی ایس آئی, ان کا بھی ہاتھ تھا. امریکہ واپس آ گیا روس کو افغانستان میں شکست دینے کے بعد, لیکن اس کے بعد پاکستان جو ہے اس نے طالبان کو اپنا ایسٹ کے طور پر رکھا, اور اس کو مختلف فرنٹس پہ یوز کرتا رہا, اور کہا جا رہا ہے کہ آج بھی کر رہا ہے. نیکسٹ کالر کون ہے؟ جی ایڈوکیٹ صاحب السلام علیکم. میاں والی سے.
جی وعلیکم السلام. شہناز نفی صاحبہ کیسی ہیں آپ؟
جی بالکل سر ٹھیک ٹھاک.
بہت ہی اچھا اور بہترین ٹاپک. اصل میں قابل احترام مولانا صاحب سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں طارق روہیل صاحب, آپ کی دلیل بھی ٹھیک ہے, لیکن طارق روہیل صاحب کی باتیں بہت زیادہ دل کو لگتی ہیں. تو کم از کم آپ یہ نہ کہیں کہ وہ کہتے ہیں مثل ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو, تو ایسی بات نہ کریں. میں کہتا ہوں کہ جس میں اخلاق نہیں اس میں اسلام نہیں, یہ حدیث ہے. اور جس شخص میں انسان اور انسانیت کی محبت نہیں اس میں ایمان نہیں. بس یہ بات ہے کہ یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے. جو ظلم کرتا ہے, جو بے انسانیت کا بے جا قتل کرتا ہے اور انسانیت ان کی تذلیل کرتا ہے, ان کے خلاف آپ کا یہ کتاب چاہ, ان میں ان کا نام آنا چاہیے, چاہے طالبان افغان طالبان ہو یا کوئی اور تنظیم ہو. میری یہ گزارش ہے.
بہت شکریہ آپ کا. مولانا صاحب آپ سے ایڈریس کر کے انہوں نے یہ باتیں کی ہے, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
دیکھیے میں تو پہلے, میرا تو نقطہ یہ ہے کہ جو بھی بے گناہ انسانیت کا قاتل ہو, مسلمان
سر, لیکن آپ نے اس کتابچے میں ان کا نام نہیں ڈالا.
کن کا؟
افغان طالبان کا نہیں ڈالا. اور یہ کچھ جو شخصیات ہیں پاکستان کے اندر جو جہاد کے نام پر ریکروٹمنٹ کرتے ہیں, بھرتیاں کرتے ہیں, پھر ان کو دوسرے انڈین کشمیر میں اور یہ الزام لگایا جاتا ہے ادھر بیچتے ہیں, افغانستان بیچتے ہیں.
دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے اس میں راہ کا نام بھی نہیں لکھا ہے, میں نے اس میں مساد کا نام بھی نہیں لکھا ہے, میں نے اس کے اندر جو ہے اور بہت سی
سر وہ تو مختلف ممالک کی ایجنسیز ہیں. اس طرح آپ نے آئی ایس آئی کا نام بھی نہیں لکھا, ایم آئی کا نام بھی نہیں لکھا, وہ تو ایک مختلف.
آئی ایس آئی ایم آئی کرتی کچھ نہیں, ورنہ آپ کا کیا خیال ہے اگر پاکستان میں 80,000
نہیں, وہ تو ہر ملک میں ایجنسیز موجود ہیں. دہشت گرد گروپ اور انٹیلیجنس ایجنسی میں فرق ہے.
آئی ایس آئی کا ایجنٹ پکڑا گیا ہے مجھے آپ بتا دیں, جبکہ ہندوستانی ایجنٹ تو ہم روز یہاں پکڑ رہے ہیں, افغانی ایجنٹ تو روز یہاں پکڑ رہے ہیں. کیا ہم نے کبھی کسی کے ملک میں جا کے اس کے بچوں کا قتل عام اس طرح کیا جو پشاور میں ہمارے بچوں کا ہوا ہے؟ کیا ہم نے گلشن اقبال پارک میں بچوں کے جھولوں میں بم لگائے ہیں؟ دیکھیے بات کریں تو ہم بھی پھر عدل اور انصاف سے بات کریں.
سر آپ نے جن واقعات کا ذکر کیا اس کی ذمہ داری جو ہے وہ طالبان جو ہیں وہ لے چکے ہیں, باقاعدہ ان کے لوگوں کو بھی پکڑا جا چکا ہے, بالکل آپ کے علم میں یہ ہوگا. یہ اور پھر یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ یہ آپ لوگوں کے ماضی میں اپنے بنائے ہوئے لوگ ہیں جن کو آپ نے بنایا.
ہمارے نہیں بنائے ہوئے, یہ تو ساری دنیا نے بنائے.
ابھی آپ کے ہاتھ سے یہ نکل چکے ہیں, کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں آپ کے.
اس کو پاکستان نے کہا تھا کہ جو افغانستان کے جہاد میں جائے اس کا ہاف ٹکٹ اس کو دیا کرے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو 80s میں افغان جہاد کے لیے جاتا تھا اس کو ڈبل اے جو ہے؟
مولانا صاحب تھوڑا سا میں روکنا چاہوں گی, یہ میرے خیال میں واپس آتے ہیں آپ کی فتوے کی جانب. جس طرح شروع میں میں نے انٹرو میں کہا ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب نے اس کو اپریشیٹ کیا, اس میں کچھ خامیاں ضرور ہیں, لیکن دوسرے دہشت گرد گروپ جو ہیں ان کو آپ نے ان کی مذمت کی ہے. اور یہ کہ
آزادی کی تحریکوں کو
یہاں میں سوال آپ سے کرنا چاہوں گی مولانا صاحب. مولانا صاحب
طالبان کی حکومت پہ حملہ کیا نا,
نہیں نہیں سر, میں آپ کو یہاں امریکہ کا موقف بتا دوں. امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف 9/11 کی شکل میں ایک ظلم کا ارتکاب ہوا ہے اور اس کو وہ دہشت گردی کا ارتکاب کہتے ہیں. اس کے بدلے میں
جس کو سی این این ہیرو کہتا تھا, فریڈم فائٹر کہتا تھا
جی. یہاں پہ مولانا صاحب بالکل ہی آپ دوسری جانب جا رہے ہیں, واپس آتے ہیں جہاد پہ ہم بات کر رہے تھے. اور جہاد اگر یہ جہاد کا جو تصور ہے, تصور جہاد, اس کو ایکسپلوئٹ کرنے سے روکنے کے لیے آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ مولانا صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں جی؟ ان کی لائن میرے خیال میں دوبارہ ڈراپ ہو گئی ہے. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
جی جی جی.
اوکے ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, آپ ہمیں بتائیے گا کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں مذہب کی جس طرح مختلف انٹرپریٹیشن یا تشریح جو ہے وہ کی جاتی ہے, اس سے ایک عام آدمی جو ہے وہ کس طرح متاثر ہو رہا ہے؟
دیکھیں اس کے لیے تو آپ کو جو میگا فائنینس ہے یا میگا پالیٹکس یا میگا میکرو اکنامکس جس کو کہتے ہیں اس کی طرف آپ کو دیکھنا پڑے گا. اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس کا پاکستان کی عوام یا پاکستان کے عوام کی جو غربت, پاکستان میں جس طرح کے لوگوں کے عام لوگوں کے جو مسائل ہیں, پاکستان میں جس طریقے سے حکومتی ڈھانچہ جو ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان دنیا کی نظر میں ایک بہت مشکل ریاست ہے, اس کو گورن کرنا بہت مشکل ہے, اس کی جو سب سے بڑی بیماری جو پاکستان کو لاحق ہے وہ یہ مذہبی انتہا پسندی کے نتیجے میں پاکستان میں سیکیورٹی کی کا نہ ہونا یا عدم تحفظ, اور پاکستان میں ایک ایسا طبقہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکا کہ جو پاکستان کے اندر دولت پیدا کر سکے اور پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ باہر سے آئے اور پاکستان میں صنعتی ترقی ہو, پاکستان ایک خوشحال معاشرہ بنے, اس کے نتیجے میں حکومت کے پاس اتنے ٹیکسز ہوں, اتنا ریونیو ہو کہ وہ اپنے عوام کو تحفظ دے سکیں, ان کو پڑھا سکیں, ان کو اگر وہ بیمار ہو جائیں تو وہ اسپتالوں میں لے جا سکیں. یہ ساری چیزیں اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ایک ریاست, ایک ملک جو ہے وہ ایک حالت جنگ میں ہے, اور یہ حالت جنگ کو برقرار رکھنے میں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں, پاکستان کے مذہبی لوگ اور پاکستان کے جو جہاد کی ترغیب دینے والے جو لوگ ہیں, ان ساروں کا اس میں ہاتھ ہے, اور اس کے نتیجے میں پاکستان دنیا کا سب سے جو ہے خطرناک ملک سمجھا جاتا ہے. دنیا میں ہر جگہ ترقی ہو رہی ہے لیکن پاکستان سے پیسہ, روپیہ پیسہ, اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے, وہ پاکستان سے باہر اپنی انویسٹمنٹ رکھتے ہیں, اپنا پیسہ باہر رکھتے ہیں, کیونکہ ان کو خود پاکستان کے جو حکمران ہیں, مثلا آپ یہ دیکھ لیجیے کہ پاناما لیکس جو آئے ہیں
جی,
اس میں بہت سارے لوگوں کے نام آئے ہیں, تو اس کی جو بیسک بنیادی وجہ ہے وہ افراتفری اور مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان ورسز غیر مسلمان, یا جو ہندو یا کرسچن ہے, اس بیچارے کا کیا چانس ہے؟ تو وہ جب آپ ایک اپنے جیسے جس کو آپ بہت اہمیت دیتے ہیں, میری نظر میں تو سارے انسان برابر ہیں, ہر انسان کا قتل جو ہے وہ اتنا ہی اہم ہے, لیکن جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے تو ایک ہندو یا ایک کرسچن یا اس طرح کے جو مائنارٹی کے جو لوگ ہیں, ان بیچاروں کے تو کے لیے تو بہت زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں. تو ایسی صورتحال میں پاکستان ایک فیل سٹیٹ کے نزدیک جو ہے وہ کئی دفعہ دنیا کی نظر میں آیا ہے, اور بہت دفعہ دنیا جو ہے وہ اس نے یہ سوچا ہے کہ یار یہ دیکھو کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں, لیکن اس کی یہ ملک اندر سے کھوکھلا ہے, اس میں ایک بہت بڑی جو پاپولیشن ہے, بہت سارے جو جوان لوگ ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے, اور ان کو ایک ایسا زہر دے کے پلایا گیا ہے, ان کو اندھیرے میں پالا گیا ہے, انہوں نے کبھی روشنی دیکھی نہیں ہے, ان کی نظر میں انسانیت جو ہے وہ بہت, اس کی اہمیت بہت کم ہے. تو ایسا ملک جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے طور پہ خدا نخواستہ دھام سے گر جائے, وہ اپنے اندر سے ٹوٹنے کا پاکستان جو ہے بہت سامان پیدا کر رہا ہے, اور اس میں یہ جہاد, شریعت, خلافت اور ایک آئیڈیل حکومت اور اسلام کی جو 1500 سال کی تاریخ ہے اس کے اوپر ایک انہوں نے اتنے ایسے رنگ جما دیے ہیں, اس میں ایک ایسی ہوا پیدا کر دی ہے جو ایک ایسی آئیڈیل ریاست اور ایک ایسا آئیڈیل دور پیدا کر رہی ہے جو کبھی بھی نہیں تھا. آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلے خلفائے راشدین تھے اس کے زمانے میں جو ہے وہ مکہ میں, مدینہ میں, حجاز میں, شام میں تھوڑے سے مسلمان تھے, وہ آپس میں بٹ گئے. امیر معاویہ صاحب نے شام میں حکومت بنا لی, حضرت علی کی حکومت جو تھی وہ حجاز وغیرہ میں بن گئی, تو وہ یہ جو تھی یہ ایک گروپ کی حکومتیں تھیں, یہ ایک خاندان کی حکومتیں تھیں, یہ خاندانی حکومتیں تھیں جن کے اندر لڑائیاں اور جو وراثت اور روپے پیسے کی تقسیم اور حوث اقتدار اور یہ ساری چیزیں اسی طرح سے موجود تھیں جو آج کی پاکستان کی ریاست میں موجود ہیں, اور یہی چیزیں باقی دنیا کے ممالک میں اور باقی مذاہب میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں, لیکن باقی دنیا جو ہے اس نے سیکھ لیا ہے
اور اس کو کنٹرول کیا ہے کافی حد تک. ڈاکٹر طاہر روحیل صاحب جی, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ایک ویل نون ریلیجیس اسکالر قبلہ ایاز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں, لیکن پہلے کالرز کی جانب جانا چاہیں گے. کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں. ایبٹ آباد سے فدا محمد صاحب جی, السلام علیکم.
وعلیکم السلام. میں نعیم الحسن شریف صاحب سے جو سخت ہیں ان سے بھی یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا یہ ہے کہ قرآن مجید تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے تو مختلف اسلامی اسکالرس کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے, اسی میں جہاد بھی آ جاتا ہے, جہاد بھی ایک فرقہ جو ہے وہ جہاد اسپتال کے حوالے سے کچھ اور رائے میں لیتا ہے, اور ہمارے یہاں بھی جب قادری کی پھانسی ہوتی ہے ان کو چھالم اس کے ساتھ ہوتے ہیں, کچھ علماء کرام وہ مولانا فیاض صاحب کے نام میں مارا جاتا ہے پولیس کے اندر ہوتے ہیں, تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے فرقہ واریت کا. فرقہ واریت تک یہ ایلیمینیٹ نہیں ہوگی اور یہ بڑا گمبھیر ایشو ہے ایران اور یہ معاملات حل نہیں ہوتا. جو میں نے پچھلی بار آ رہا تھا ان سے تو یہی تھا کہ یورپ اور امریکہ کی جو تہذیب ہیں ان میں اور اب مڈل ایسٹ اور پاکستان کی جو تہذیب ہے اس میں بہت زیادہ خلیج بڑھ رہا ہے.
صحیح.
اس خلیج کو عبور کرنے کے لیے مذہبی فرقہ واریت کو بھی دور کرنا ضروری ہے, ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کی کوالٹی آف لائف کو اور خوشحال لائف اوپر لے کر آنا بھی بہت ضروری ہے.
جی بالکل, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا فدا محمد صاحب. لائن بھی آپ کی کافی خراب تھی. کوٹ ادو سے رانا دلشاد صاحب, السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام, رانا دلشاد کوٹ ادو سے بات کر رہا ہوں. شناز صاحبہ ماشاء اللہ بہت عرصے کے بعد میری کال جو ہے نا یہ ملی ہے. پہلے دو دفعہ میرا بیلنس ختم ہو گیا, تین دفعہ آپ نے پروگرام ختم ہو گیا تو آپ نے کال نہیں اٹھائی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اشرف غنی صاحب جیسے کرزئی جو ہے 10 سال وہ حکومت کر کے گئے, وہ سارا الزام پاکستان پہ ٹھوس دیتے تھے طالبان کے, کوئی بھی حملہ ہوتا تھا. اب وہی کام جو ہے اشرف غنی صاحب کر رہے ہیں. بھائی اب وہ جو کابل میں حملہ ہو رہا ہے وہ پاکستان نے ٹھیکہ تو نہیں اٹھایا ہوا ہے, وہاں کیسے گئے, کیسے وہاں تک پہنچے ہیں؟
جی افغانستان کا کہنا ہے کہ جو حملے کر رہے ہیں ان کی قیادت پاکستان میں موجود ہے, اور یہ بات جو ہے پاکستان کے ایک اعلیٰ عہدیدار سرتاج عزیز صاحب باقاعدہ اس کا یہاں امریکہ کے دورے کے دوران اعتراف کر چکے ہیں کہ افغان طالبان کی قیادت جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے, وہاں بزنس کرتے ہیں, ان کی فیملیز بھی وہاں ہے. یہ باتیں میں نہیں کہہ رہی ہوں بلکہ یہ سرتاج عزیز صاحب کہہ چکے ہیں, اس کا اعتراف کر چکے ہیں. نیکسٹ کالر کون ہے؟ غلام فاروق صاحب سوابی سے. جی السلام علیکم.
سارا ہے نا کہ میں ڈاکٹر روہیل صاحب کو ذرا بتانا چاہتا ہوں نا.
جی جی.
کہ دنیا میں ہم مجھے کوئی ایسا ملک بتا دے جس کی دہشت گردی نے 50,000 سے زیادہ سویلین اور تقریباً 5,000 to 7,000 یعنی 25,000 سے زیادہ اس کی جو ہے نا سیکورٹی فورسز کے لوگ جو ہے نا لقمہ اجل بن چکے ہوں, تو اس سے زیادہ کوئی اور قربانی کیا دے سکتا ہے؟ اور پھر بھی روہیل صاحب اور ساری دنیا ڈبل اسٹینڈرڈ والی گیم کھیل رہے ہیں کہ پاکستان پاکستان پاکستان. جی یقیناً بہت بڑی زیادتی ہے.
بہت شکریہ کال کرنے کا, بہت شکریہ. جی بہت شکریہ شوکت علی انجم. لاسٹ کالر اس شو کے داراں والا سے. جی السلام علیکم.
السلام علیکم میڈم.
جی سر. وعلیکم السلام.
شوکت علی انجم داراں والا سے کر رہا ہوں میڈم. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ بتاؤ تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسلمان بھی ہو, میں کہتا ہوں کہ تم سبھی کچھ بتاؤ تو انسان بھی ہو. تو بات دراصل یہ ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم یہ ایسے لڑائیاں لڑتے جیسے نا پرانے بادشاہ باپ بیٹے کو قتل کرتا تھا, بیٹا باپ کو قتل کرتا تھا, اس طرح لڑتے ہیں. کیوں نہیں ہم جی اور جینے دو کا ایک دوسرے کو موقع دیتے اور انسان بن کے ہم رہیں تو کتنی اچھی بات ہے, سبھی ایک دوسرے کو.
جی بہت شکریہ شوکت علی انجم صاحب. لاسٹ کالر جی قائم علی قائم خانی صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
السلام علیکم. محمد جاوید قائم خانی بات کر رہا ہوں کوٹ غلام سنگھ سے.
جی
سر. صاحب نے کہا کہ یہ کشمیر میں چل رہا ہے, افغانستان میں چل رہا ہے, یہ تحریک ہے. کوئی بھی ہمارا دین یہ کہتا ہے جہاد ہمارے حکمران کے اندر میں ہوتا ہے ہمارے.
اوکے لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے. جی قبلہ یاس صاحب آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے اور آپ سے آج ہم کچھ جو تاثرات اسلام کے بارے میں کہنا چاہوں گی, غلط تاثرات پائی جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں پاکستان میں اور دیگر جگہوں پہ بھی کافی کیاس جو ہے وہ نظر آتا ہے, وہ ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے سننے والوں کے لیے کلیئر کریں. ایک عام تاثر جو ہے جو پایا جاتا ہے اور بعض مدرسوں میں بھی اس کو پڑھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں بھی اگر شرک ہوگا کفر ہوگا یا کوئی شخص اسلام چھوڑے گا تو اس کی سزا موت ہے, اور ہمیں یعنی جو عام لوگ ہیں انہیں یہ سزا نافذ کرنے کا حق ہے. کیا یہ اسلام کے مطابق ہے؟
آپ نے جو صورت بتائی بالکل ہمارے دین کے خلاف ہے. کسی فرد کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمیشہ اسلامی تاریخ میں ریاست کا قیام موجود ہے. تو ریاست کا قیام کسی مقصد کے لیے ہے کہ افراد قانون کا نفاذ نہ کریں بلکہ ادارہ قانون کا نفاذ کرے اور پوری ایک قانونی عمل اور قانونی طریقے سے پورے مسئلے کو گزارا جائے. اس کے بعد قانون کا نفاذ امیر جو ہو یا ریاست کا حکمران جو ہو وہ قانون کا نفاذ کرے. اگر افراد قانون کا نفاذ شروع کر دیں تو افراتفری کی کیفیت ہوگی جو کہ ہرگز ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں.
اوکے ایک یہ بھی ہم دیکھتے ہیں سننے میں بہت آتا ہے کہ غیر مسلمز جو ہیں وہ صرف محکوم ہونے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. یہ کہ مسلمانوں کے سوا کسی دوسرے کو دنیا پر حکومت کا کوئی حق نہیں ہے. غیر مسلم جو ہیں ان کی ہر حکومت کو ناجائز حکومت مسلمان سمجھتے ہیں. اور یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ طاقت کے ذریعے اس حکومت کو الٹنا جو ہے وہ اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے اور بعض صورتوں میں اس کو جہاد کا نام دیا جاتا ہے. کیا یہ جہاد ہے؟
جو ہے یہ بھی بالکل غلط ہے. ظاہر ہے کہ دنیا میں ہمیشہ حکومتوں کے لیے کچھ اصول ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ ایسی حکومت میں رہے ہیں کہ جہاں پہ غیر مسلموں کی حکومت رہی ہے. مثلاً حبشہ میں جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو وہاں تو ظاہر ہے کہ مسیحی حکمران تھے لیکن انہوں نے ایک بڑا اچھا رکھا اور پھر وہاں پہ مسلمان لوگ جو تھے اور خود نجاشی حکمران یہ مسلمانوں کا حامی بنا. اسی طرح ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اقلیت کی حیثیت سے جہاں کہیں بھی رہے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ قانون کا احترام کیا ہے اور ایک اچھا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. تجارتی حوالے سے بھی مسلمان مختلف ممالک میں گئے اور وہاں پہ اچھے تاجروں کی طرح رہے اور اس کی وجہ سے ملیشیا اور ان ممالک میں اسلام کا فروغ حاصل ہوا. یہ جو اس وقت بعض لوگوں میں تاثر ہے کہ صرف غالب ہی رہنا ہے یہ تاثر غلط ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے ظاہر ہے وہاں مسلمانوں کی حکومت ہوگی. اس وقت جہاں مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے وہاں حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اقلیت کی حیثیت سے رہیں گے اور اچھے انسان اور شہری بن کے رہیں گے. ہمارے دین کا
تقاضا. جی قبلہ یا سب ایک ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نہ صرف پاکستان میں مڈل ایسٹ میں یہ خلافت کا نعرہ جو ہے کافی سننے کو آتا ہے. یہ کہ مسلمانوں دنیا میں مسلمانوں کی ایک ہی حکومت ہونی چاہیے اور الگ الگ حکومتوں کا کوئی جواز نہیں ہے. یہ کہاں تک جائز ہے؟
یہ تو دیکھیں اب تاریخ میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. اب مثلاً خاندان امیہ کی حکومت تھی وہ ختم ہو گئی تو جہاں بغداد عباسیوں کی حکومت تھی وہاں آرمینیوں کے عموی حکمران تھے. پھر بعد میں مصر میں فاطمی آئے عثمانی آئے پھر عثمانیوں سے بعض لوگ الگ بھی تھے. پھر بڑی بڑی سلطنتیں بنی ہندوستان میں غزنویوں کی اور سینٹرل ایشیا میں سلجوقوں کی. تو یہ ایک ناممکن وقوع صورت ہے. یہ آج کی دنیا میں ہو نہیں سکتا پہلے بھی نہیں ہوا. تو ایک ایسی چیز جو کہ حقیقت میں ممکن نہ ہو اس کے لیے کوشش کرنا جدوجہد کرنا یہ مسلمانوں کی انرجیز اور ان کی صلاحیتیں اور استعداد کو نقصان دینے کی کوشش.
جی تو پھر قبلہ یا سب یہ جو نیشن جدید نیشن سٹیٹ اس کو ہم کہہ لیں یا قومی ریاست اس کو بھی ہمارے خود شوز میں کالر جو ہیں وہ کال کر کے اس کو کفر کا نام دیتے ہیں. کیا اسلام میں اس کی وہ ہے یہ اجازت نہیں ہے؟ یہ باقی اسلام کے خلاف کوئی چیز ہے؟
کوئی یہ چیز اسلام کے خلاف نہیں ہے. قومی ریاستیں ہیں. اب ظاہر ہے کہ قومی ریاست میں آج کی ایک حقیقت ہے جو مسلمان تحریکات ہیں جائز آئینی اور دستوری ان کو چاہیے کہ وہ اپنی قومی ریاست کے اندر اصلاح کی کوشش کریں اور وہاں پہ عادل کے اور اساس کی حکومت قائم کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کریں آئینی اور جمہوری راستے سے. اور یہ پہلے بھی ہوا ہے. مثلاً فارس کی حکومت تھی ایران کے اندر اپنی حکومت تھی ماوراء النہر جو ترکوں کا علاقہ تھا ترکستان ان کی الگ حکومتیں تھی. اسی طریقے سے اسپین میں مختلف ریاستیں تھیں. طوائف الملوکی کا دور بھی آیا کہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی ان کے درمیان لڑائیاں اور جھگڑے بھی ہوئے. تو یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. یہ لوگ بدقسمتی سے مسلمانوں کی پرانی تاریخ سے بے خبر ہیں اور اس وجہ سے یہ اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے کہ آج کی عالمگیریت اور ما بعد از عالمگیریت کی جو حقیقتیں ہیں ان کا اعتراف کرنے اور ان کے اندر مسلمان کے لیے بہتر راستہ تعین کرنے.
جی قبلہ یا صاحب, یہ اس چیز پر سب متفق ہیں, ایون جو غیر مسلمز ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں, مانتے ہیں اس بات کو کہ اسلام جو ہے وہ ایک پرامن مذہب ہے, اور تمام جو مسلمان ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے. لیکن پھر یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیشتر دہشت گرد جو ہیں ان کی اکثریت مسلمان ہیں. یہ نہیں پتہ وہ واقعی مسلمان ہیں یا نہیں, لیکن وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلام کے نام پر یہ سب کچھ کرتے ہیں. اس کی آپ کیا وجوہات دیکھتے ہیں؟
یہ جو اس کی بڑی وجہ تو ظاہر ہے کہ ابتداءً یہ فلسطین کا واقعہ اور مسئلہ تھا, لیکن اس وقت آئینی تحریک کی الفتح کی اور یاسر عرفات جیسے لوگ تھے, لیکن جو مسئلہ بگڑ گیا یہ افغانستان کے حالات کی وجہ سے بگڑ گیا کہ افغانستان میں جب روس آیا تو روس کے خلاف پوری مسلم دنیا اور مغرب انہوں نے اتحاد کر لیا, اور اس کے بعد ایک جہادی سوچ بننے شروع ہو گئی. پھر روس جب نکل بھی گیا تو وہ مجاہدین جو تھے, یہ جہادی لوگ جو تھے وہ یہیں پہ رہے. پھر انہوں نے کشمیر کا رخ کیا, صومالیہ میں بھی یہ لوگ آ گئے, لیکن اس کی اصل وجہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی وجہ یہ افغانستان کے حالات کے بعد کا جو نقشہ بنا وہ ہے اس کی وجہ.
بہت شکریہ قبلہ یا صاحب ہمیں ٹائم دینے کا, بہت شکریہ. ڈاکٹر طاہر الحل صاحب جی, آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی, آپ ہمیں بتائیے گا ریاست کا کیا کردار ہونا چاہیے تاکہ اسلام کا جو تصور جہاد ہے یا اسلام کا جو جہاد کا قانون ہے اس کا غلط استعمال نہ کیا جا سکے. ریاست کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟
دیکھیں, ریاست کو اپنے آپ کو جن لوگوں کے اوپر وہ حکمران ہیں ان کی سروس میں اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے, اور ان کے انٹرسٹ کو ان کے مفادات کی خاطر ریاست میں کام کرنا ہے. ریاست کوئی ایسا سٹرکچر نہیں ہے جس کے اپنے کچھ مفادات ہیں, جو عوام کے مفادات ہیں وہی ریاست کے مفادات ہیں, اور جب یہ دونوں مفادات ایک طرف ایک ہی سائڈ پہ آ جاتے ہیں تو پھر ریاست جو ہے وہ بہترین طریقے پہ عوام کو سرو کر سکتی ہے, اور عوام اس میں بخوشی ریاست میں شامل ہوتے ہیں, اور ریاست کی تحفظ کے لیے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ ریاست کا تحفظ کر رہے ہیں تو وہ اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں, اپنے طرز زندگی کا تحفظ کر رہے ہیں, اور اپنے مستقبل کو وہ سنوار رہے ہیں اور اپنے مستقبل کی تعمیر کر رہے ہیں, اپنے بچوں کی, اپنی سوسائٹی کی, اپنے گھر کی, اپنے قبیلے کی, اپنے شہر کی وہ حفاظت کر رہے ہیں اور اس کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں.
جی لیکن ڈاکٹر طاہر الحل صاحب, ایسی ریاستوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہاں پہ نام نہیں لینا چاہوں گی, جہاں پر عسکری اور سیاسی مقاصد کے لیے جو اسلام ہے اس کو مس یوز کیا گیا.
دیکھیں, ریاستیں جو ہیں وہ ہمیشہ حکمران طبقے کی غلام رہی ہیں, اور یہ جو سوشلسٹ نظریات ہیں, جو جمہوریت ہے, اس کا یہ لب لباب یہی ہے, اس کا پہلا نقطہ یہی ہے کہ ریاست پہ قابض لوگ ہوتے ہیں. یورپ میں اشرافیہ تھے, سوشلسٹ ممالک میں مزدور کسان پارٹیاں تھیں, پاکستان ہندوستان میں یہ جو زمیندار طبقہ تھا وہ تھا, اب امریکہ میں اس وقت جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ ہیں اور بہت بڑے وہ کمپنیوں کے جو لوگ ہیں, یہ ریاست کو ریاست کی طاقت کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو دوسرے ممالک کے خلاف وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتے ہیں. تو پاکستان کا جو نیریٹو ہے اس میں مذہب چونکہ ریاست کے اندر ایک ایسی چیز جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنے ایک یکجان دو قالب جس کو اردو میں کہتے ہیں وہ بن گئے ہیں, تو اس لیے ریاست نے اپنے آپ کو مذہب کی دوا دے کہ اس میں عسکریت شامل کر کے عوام کو بالکل جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے.
جی اور عوام کے حق, اور اسی اسلام کے نام پر اور جہاد کے نام پر ان لوگوں کو استعمال کیا جہاں غربت ہے اور تعلیم کی کمی ہے. اور آئی ہوپ کہ عوام جو ہیں پورے اسکیل کو ابھی تک سمجھ چکے ہوں گے, اور جو نہیں سمجھے ان کو اللہ سمجھائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب آپ کا, باقی مہمانوں کے بھی ہم شکر گزار ہیں. اس کے ساتھ ہی شہناز نفیس کو نیکسٹ ویک تک اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.